www.dinislam.com.
کر رہا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب لو باغ کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہماری بیویوں کو اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دیجیے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اونچے درجات کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ، اور یہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہترین ٹھکانہ اور رہنے کی بہترین جگہ ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوگی اگر تم رب کو نہ پکارتے، اور تم نے دین کو جھٹلایا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے ہی گلے پڑے گا۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم جو سورۃ الفرقان کی آخری آیات ہیں اور جن کا بیان چل رہا ہے۔ تو کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اور آج بھی ہم نے اس آیت کو دوبارہ دہرایا ہے، تو اس میں تین گناہوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے، دوسرا گناہ ذکر کیا گیا تھا کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور تیسرا گناہ ولا یزنون کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ تو آخر میں کل کے درس کے آخر میں بات چل رہی تھی زنا کی، کہ زنا جو ہے یہ بدترین گناہ ہے، جو کبائر ہے الاشراک باللہ وقتل النفس والزنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا بدترین گناہ ہے، اسی طرح زنا جو ہے وہ بدترین گناہ ہے۔ اور اس زنا کے بارے میں کچھ بات تو پہلے بھی بیان ہو چکی، اور ہمیں توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے اور پھیلانا بھی چاہیے، چاہے نوجوان ہوں اور چاہے ذرا عمر زیادہ عمر والے ہوں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر زنا آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور یہ مغربی تہذیب کا خادثہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نکاح ہے اس کو مشکل سے مشکل کیا جائے اور زنا کو آسان سے آسان کیا جائے۔ تو مغربی تہذیب نے اپنے ممالک کے اندر تو یہ کام کر ہی لیا ہے، اب وہ ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں میں اور اسلامی ممالک میں بھی اس فحاشی کو اور یعنی کو اور زنا کو ترغیب دی جائے اور ترغیب دی جائے۔ اور کل کے بیان میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ شہوت جو ہے وہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، جس طرح کھانا پینا پیشاب کرنا پخانا کرنا یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی طبعی حوادث ہے، اور جو بھی انسان نارمل انسان ہوگا اس کو بھوک بھی لگے گی، کھانا بھی پڑے گا، پیاس بھی لگے گی، اس کو پیشاب کا بھی تقاضا ہوگا، اس کو بیت الخلا کا بھی تقاضا ہوگا، اور اگر وہ نارمل صحت مند مرد ہے یا عورت اس کو شہوت بھی ضرور ہوگی۔ اور اسی لیے کمال یہ ہے کہ شہوت ہو مگر اس شہوت کو آدمی اپنے قابو کے اندر رکھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو شہوت ہے یا یہ سخت سیکس وغیرہ اس پر ہم بات کم کرتے ہیں، دینی حلقوں میں بھی اس پر بات بہت کم ہوتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ کہیں اس کے نتیجے میں فحاشی کے کہیں پھیل نہ جائے یا ہم کسی بے حیائی کی باتوں کے پھیلانے میں خدا نخواستہ کا شریک نہ ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فحاشی کو پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے، قرآن الذين آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے، زنا پھیلے، قریانی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. آدمی سمجھتا ہے کہ اگر فحاشی ہو گئی اور یعنی ہو گئی تو کون سی قیامت آ گئی، خاص طور پر جب سے مغرب تہذیب پڑتی چلی جا رہی ہے تو یہ ذہنیت وہ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ تو انسان کی ابتدائی ضرورت ہے. تو ہم کب کہتے ہیں کہ انسان کی کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کو کہتے ہیں کہ یہ واقعی انسان کی کسی کی ضرورت ہے، جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، پیشاب ہے، پخانا ہے. لیکن اس کا کچھ طریقہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پیشاب کرنے کا، پخانا کرنے کا، اور بھوک کو دور کرنے کا، پیاس کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے. شرافت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اگر آپ اس کو کریں تو آپ انسان ہیں، اچھے مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ جہاں جائیں بیٹھ کے پیشاب شروع کر دیں، جائیں جائیں بیٹھ کے پخانا شروع کر دیں، ویسے ہی اپنا ٹیشو پیپر سے صاف کر کے آگے چل پڑیں، تو بس اللہ ہی آپ کا حافظ ہے. تو یہ جو جنسی جذبہ ہے یہ بذات خود برا نہیں ہے، بلکہ جیسا جلدی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اگر انسان اس جنسی جذبے کو شریعت کے مطابق نکالے تو اس میں بڑا اجر و ثواب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنے جو بیویوں کے پاس جاتے ہو اس میں ثواب ہے. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ، ہم اپنی شہوت پوری کرتے اس میں ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا تھا اس لیے کہ اگر تم اس کو ناجائز طریقے سے پوری کرتے تو تمہیں گناہ ہوتا. تو یہ جو مغربی تہذیب ہے اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو جنسی جذبہ ہے اس کو حرام طریقے سے پھیلایا جائے اور نکاح کو مشکل سے مشکل کیا جائے. چنانچہ یورپ کے اندر جگہوں میں نکاح بہت مشکل ہے. وہاں تو یہ قانون بن گیا کہ اگر میاں بیوی علیحدہ ہوں گے تو بیوی جو ہے وہ آپ کی آدھی دولت لے جائے گی، جو بھی آپ کے پاس بینک بیلنس ہے. اور یہ ہے اب وہ نتیجہ ہے کہ لوگ شادی کم کرتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، اور بچے ہونے کے بعد بتا اوقات تین تین چار چار بچے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ میرج کرتے ہیں. اور اب تو وہ جناب میرج شروع ہو گئی مردوں کی مردوں سے اور عورتوں کی عورتوں سے. اعظم اللہ منظال، یہ سب یہ ہے کہ جو ایک فطری جذبہ تھا اس کو غلط طریقے سے نکالا جا رہا ہے اور اس کو ہوا دی جا رہی ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کسی کو بھوک بڑھانے کی دوائیں ہی دیتے رہیں اور ہر وقت اسی چکر میں اس کو ڈالے رکھیں کہ جناب یہ کھائے کھائے کھائے، اس سے تو حال خراب ہو جائے. اگر پینے کی چیزیں آپ حد سے زیادہ پیئیں گے وہ آپ کو نقصان دینی شروع کر دیں گے. ہر چیز کے حد میں اچھی ہوتی ہے، اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے انسانی زندگی کے اندر بڑا توازن درکار. اس لیے یہ جنسی جذبہ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی غلط نہیں ہے. اور اس جنسی جذبے کو اگر آدمی قابو میں رکھے تو اس پر بڑا اجر و ثواب بھی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ تو نکاح ہے. اور نکاح میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک سے نکاح کیا جائے، دو سے کیا جائے، مرد کو تین چار تک کی بھی نکاح کی اجازت ہے. اسی طریقے سے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کم عمری میں نکاح نہیں ہو سکتا، یا 18 سال یا 20 سال کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے. اب مغربی تہذیب کو ایجوکیشن یعنی مخلوط تعلیم کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ لڑکا اور لڑکی اگر آپس میں جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ انتظامی معاملہ ہے. لیکن وہی لڑکا اور وہی لڑکی اگر یہ چاہیں کہ ہم دونوں آپس میں نکاح کر لیں، قانون بیچ میں آ جاتا ہے کہ نہیں کر سکتے. یہ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے کہ وہی لڑکا اور لڑکی جو 13, 14, 15 سال کا ہے وہ اگر زنا کرتا رہے تو اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فطری جذبہ ہے، یہ تو تین ایجر ہیں. ایجر کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جناب یہ تو تین ایج والے ہیں، اور جناب یہ تو کوئی جانتا ہے، لیکن وہی ٹین ایج والے 15 سال 16 سال 17 سال کا لڑکا اور لڑکی اگر نکاح کرنے جائیں تو جناب وہ نکاح جو ہے ان کے یہاں کسی طریقے سے قبول نہیں ہے. اور یہی بات وہ اب اسلامی ممالک کے اندر پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اب یہ حالات ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ نکاح بچپن میں مفید ہوتا ہے, بعض اوقات مضر ہوتا ہے. ہر انسان اپنے حالات کے مطابق اس کا فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن اس کو خلاف قانون قرار دینا یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ, جو فاتح مصر ہیں, جو فاتح مصر, جنہوں نے مصر پتا کیا اور مصر کے گورنر بھی رہے, بڑا ان کا نام ہے اسلامی تاریخ کے اندر, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ, اور وہ بڑے زبردست عالم ہیں اور جو مفتی حدیث ہیں, یعنی جنہوں نے کثرت سے حدیثیں روایت کی ہیں, ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص سر فہرست ہیں. 4-5 جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی, وہ حضرت ان میں حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ. یہ جو باپ اور بیٹا ہیں ان کی عمر میں صرف 13 سال کا فرق. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے ان کی عمر میں, اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی عمر میں صرف 13 سال کا فرق. اس کا مطلب یہ کہ 12 سال میں شادی ہوئی, ہمیں ٹھہر کے کس سے بھی شادی ہوئی, اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی. تو باپ اور بیٹے کی عمر میں صرف 13 سال کا فرق. تو اگر 13 سال یا 14 سال کا بچہ یا لڑکا نکاح کرنا چاہے تو آپ اس کو کیوں روکتے ہیں؟ اور وہی اگر زنا کرنا چاہے تو آپ اس کو کھلی اجازت دیتے ہیں؟ تو یہ جو دو رخی پالیسی چل رہی ہے مغرب کی, اور اس کے اثرات ہمارے ہاں بھی لوگوں پر مرتب ہو رہے ہیں, یہ بالکل قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف. مشہور صحابی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں. تو جب ان کے بیٹے قسم ابن عباس, فضل ابن عباس جوان ہونے لگے, عمر ان کی ایسی ہوئی, تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو بیٹے, تم نے بدکاری نہیں کرنی, اب تمہیں شادی کی ضرورت ہے مجھے بتانا, میں تمہاری شادی کروں گا. 13 سال میں 14 سال میں جب بھی شادی کی ضرورت ہے مجھے بتاؤ, میں شادی تمہیں کرا کے دوں گا. تو یہ ہے اسلامی طریقہ کہ شہوت کی نکاسی کو برا نہ سمجھا جائے, بشرطے کہ وہ جائز طریقے سے اور حدود شریعت کے اندر. کل بھی میں نے عرض کیا کہ نکاح جو ہے یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام. اور زنا کی ہر صورت جو ہے اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف جا رہا ہو وہ حرام ہے, اور ہر وہ راستہ جو نکاح کی طرف جا رہا ہو وہ سنت کا راستہ ہے. ایک ہی چیز, کام ٹھیک ہی کرنا ہے, لیکن زنا کے راستے سے وہ کام کیا جائے گا تو جو قدم بھی زنا کی طرف اٹھے گا وہ حرام ہوگا, اور جو قدم بھی نکاح کے لیے اٹھے گا اس میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی, کیونکہ آپ اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم,
یا اللہ تیرا شکر ہے,
وہ تو نکاح نہیں ہے, ابھی نکاح کا وعدہ ہوتا ہے.
www.deenislam.com
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی کہ انسان کا ہر عضو زنا کرتا ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتا ہے، یہ سارے اعضاء ہیں جو زنا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، یہ خوش دل میں خوش چیزیں، خوش تصاویر، جگہ محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ سب کا سب آپ کا زنا ہے۔ اسی طرح ایسی چیزیں سننا جن کا تعلق زنا سے ہو اور لذت کے لیے ان کو سنا جائے، یہ کان کا زنا ہے، اور ہاتھ سے کسی کو چھو لیا تو یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور جو قدم زنا کی طرف اٹھا تو وہ پاؤں کا زنا ہے۔ اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِي، انسان کا جو دل ہے وہ بھی طرح طرح کی تمنا اور خواہشات کرتا ہے، یعنی بعض لوگ جو ہے اور ہونا تو نہیں کرتے لیکن زنا کے خیالات ہی میں مست رہتے ہیں اور زنا کو ہی سوچتے رہتے ہیں، تو وہ سوچ سوچ کے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ، کہ یہ زنا کی سب ابتدائی صورتیں ہیں، شرمگاہ یا تو ان سب زناؤں کی تصدیق کر دیتی ہے یا ان سب زناؤں کی تصدیق کر دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اعضاء زنا کرتے ہیں، پھر آگے چل کر اگر اصل زنا ہو جائے اعظم اللہ ذالک، تو وہ تو بدترین گناہوں میں گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صرف یہ زنا کے جو ابتدائی مراحل ہیں ان پر ہی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتا اور شرمگاہ کے زنا کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں، فرمایا ایک وہ چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان، منہ کی ضمانت دوں میں تمہیں جنت کی ضمانت، اور ایک وہ چیز جو دونوں ٹانگوں کے درمیان، شرم کا منہ کے اندر کوئی حرام چیز نہ جائے، منہ سے کوئی حرام بات باہر نہ آئے، منہ کی حفاظت، دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی مجھے ضمانت، اور وہ چیز جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے کہ نہ کوئی حرام چیز باہر آئے نہ کوئی حرام چیز اندر جائے۔ تو منہ کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ اور بتائیے ضمانت یعنی گارنٹی ہو نہیں سکتا اس کے اندر، جو آدمی ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کو جنت کی ضمانت دے۔ اب یہ حفاظت اصل میں تو ہوتی ہے نکاح سے، اسی لیے شریعت نے نکاح کی بہت ترغیب دی ہے، اور ہمیں اور آپ کو بھی نکاح کی خوب ترغیب دینی چاہیے، چاہے لوگ اچھا سمجھیں چاہے لوگ برا سمجھیں۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ آپ اپنے طالب علم کو نکاح کی بہت ترغیب دیتے، ہمیں دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ زنا سے روکنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی نکاح پر قادر نہ ہو، ابھی نکاح کے حالات اس کے نہیں ہیں، وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ روزے رکھو اور مسلسل روزے رکھو تاکہ تمہاری قوت جو ہے وہ کم ہو جائے، اس لیے کہ یہ جو شہوت ہے یہ اصل میں طاقت ہے جوان، اور یہ طاقت اگر غلط راستے میں استعمال ہو تو یہ زنا ہے، اور صحیح راستے میں استعمال ہو تو یہی طاقت مفید بن جاتی ہے. اس لیے اگر آدمی مسلسل روزے رکھے تو اس سے بھی شہوت قابو میں آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گھرو، من استطاع منکم الماء فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی نکاح کر سکتا ہے اس کو نکاح کر لینا چاہیے، ومن لم یستطع، اور جس آدمی کو اس کی استطاعت نہیں ہے نکاح نہیں کر سکتا، فعلیہ بالصوم، تو وہ مسلسل روزے رکھے. جب مسلسل روزے رکھے گا تو شہوت اس کے قابو میں آ جائے. اور اگر روزے رکھنا بھی مشکل ہو تو پھر اس کا آسان حل ایک اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے جو تجربے سے ہے کہ آدمی محنت اور مشقت کی عادت ڈالے. جب تک آدمی خالی بیٹھا ہوتا ہے تو یہ شہوانی خیالات انسان کو تنگ کرتے ہیں. میرے بات ساتھی طالب علم کہتے ہیں یہ مشاورت بہت ہوتی ہے، تو یہ تو فطری چیز ہے، تو ویسا کرو بوریاں اٹھاؤ اوپر چڑھاؤ، جب تم اینٹیں اٹھاؤ گے اوپر چڑھاؤ گے، بوریاں اوپر سے لاؤ گے نیچے لے جاؤ گے، مزدوروں کی طرح کام کرو گے، تھک ہار کے سو جاؤ گے، کسی قسم کی کوئی شہوت ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ تو طاقت ہے جو آپ کو ابھار رہی ہے، اس طاقت کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے استعمال کر لیا اور اس سے اپنی دین اور دنیا کو درست کر لیا تو وہی طاقت آپ کے لیے مفید بن جائے گی. اور یہ شہوانی خیالات یہ سب اس وقت آتے ہیں جب آدمی خالی بیٹھا ہوتا ہے. جنازے لیٹے گا تو خیالات آئیں گے، خالی بیٹھا ہوگا تو خیالات آئیں گے. میں اپنے ان ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ جب تم فٹ بال کی گیند کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہو اس وقت میں بھی تمہیں شہوانی خیال آتا ہے؟ جیسا بھی اس وقت بھی آتا ہے. میں نے کہا تو دوڑو گے، اگر تمہیں شہوت ہو رہی ہے تو دوڑنا شروع کرو. جب آدھے گھنٹے تک مسلسل دوڑتے رہو گے دیکھنا انشاءاللہ دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جسم بھی تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ جو طاقت تھی جو تمہیں غلط چیز کی طرف لے جا رہی تھی وہ تمہارے قابو میں آ جائے گی. حاصل یہ ہے کہ یہ جو جذبہ ہے شہوت کا یا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی بری چیز نہیں، سمجھنا غلط ہے کہ کوئی نہیں، بلکہ یہ انسان کے فطری جذبہ ہے بھوک پیاس اور دوسری چیزوں کی طرح. لیکن شریعت نے اس کے نکاح کا ہمیں ایک ذریعہ بتایا ہے، اور اگر نکاح نہ ہو سکے تو پھر اس کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، اور جب قابو میں رکھنے کا تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن متقی فرشتے سے افضل، مومن متقی فرشتے سے افضل. اس لیے کہ فرشتے کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ اس کو چہت ہو، وہ اگر نیک نہ ہو تو کیا ہو. نیک تو وہ مومن متقی ہے کہ جس کو بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے پشابت بہانا بھی ہے شہوت بھی ہے ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھا ہوا ہے، بھوک میں بے قابو نہیں ہوتا، پیاس میں بے قابو نہیں ہوتا، شہوت میں بے قابو نہیں ہوتا، ہر کام طریقے سے کرتا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سکون کا کیا کمال ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوتی، نشاوت بھی ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر اس سکون کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اس آدمی کا ہے، اس نوجوان کا ہے کہ جس نے شہوت کے باوجود اپنے آپ کو قابو میں رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، جبکہ لا ظل الا ظل عرش، جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت میں سات آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے. اور فرمایا ان میں ایک آدمی وہ ہے جو وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی شہوت کو قابو میں رکھنا یہ بحیثیت انسان کی بھی ضروری ہے، بحیثیت مسلمان کی بھی ضروری ہے، اور اگر اللہ کا ولی انسان بننا چاہے اور عباد الرحمن میں شامل ہونا چاہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آدمی دینا اور اگر یہ جذبہ پورا کرنا ہے تو شریعت نے اس کے لیے جو جائز طریقہ نکاح کر رکھا ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زنا کی ہر صورت سے محفوظ رکھے، ہمارے جو عادات ہیں نا مبتلا ہو جاتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس سے مکمل حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو وہ بات تھی جو ولا یزنون کہ عباد الرحمن زنا نہیں کرتے. تین بڑے گناہوں کا ذکر کیا کہ شرک نہیں کرتے, قتل ناحق نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے. پھر آگے فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو شخص یہ کام کرے گا یعنی یہ تین گناہ یا تین گناہوں میں سے کوئی کام کرے گا, يَلْقَ أَثَامًا, تو وہ گناہ سے جا کر ملے گا. اثام کا ترجمہ گناہ بھی کیا گیا, اثام کا ترجمہ سزا بھی کیا گیا, یعنی گناہوں کی سزا. اور ہمارے اکثر محض مفسرین نے اس کا ترجمہ سزا کا کیا ہے کہ وہ ایسی سزا سے جا کر ملے گا کہ جس میں عذاب دگنا چوگنا ہوگا, اعاذنا اللہ من ذلك. اور تیسرا خوف یہ کہ عذاب یہ جہنم کی ایک وادی ہے اور بدترین وادی ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے عذاب کی. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی یہ تین گناہ کرے گا یلقا اثاما, تو وہ جہنم کی اس وادی میں پہنچ جائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کو دگنا چوگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا, اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر. ویخلد فیہ مہانا, اور وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ ذلیل ہو کر. شرک, قتل ناحق, زنا, اگر یہ تین کام کیے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم بدترین عذاب. آگے فوراً فرما دیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, ہاں مگر وہ آدمی جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا, وعمل عملا صالحا, اور اس نے نیک کام کیے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. اور اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے حدیث لکھی ہے, بخاری شریف اور دوسری کتابوں میں بھی اس کا کچھ حصہ آیا ہے, کہ فتح مکہ کے بعض حضرات تھے جو مسلمان ہونا چاہتے تھے, مگر وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے, شرک میں ہم مبتلا تھے اور اب تک ہیں, قتل ہم نے ناحق کیے ہیں, بڑے بڑے مسلمانوں کو ہم نے شہید کیا اپنے ہاتھوں سے, بدکاری کے ہم عادی ہیں اور ہماری زندگیاں اس میں گزری ہیں. تو شرک, قتل اور زنا میں ہماری زندگیاں گزری ہیں, تو کیا یہ گناہ حق ہو سکتے ہیں؟ اور کہا جاتا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کہنے والوں میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بھی تھے, جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے, بننے شروع میں وہ وحشی تھے, اور انہوں نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں, مگر میں نے تو شرک ہی کیا ہے, ساری عمر میں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے, قتل ناحق کیا ہے, اور میں تو بدکاری کا عادی ہوں. اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے آیت نازل کر دی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, مگر جو آدمی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کر لے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات, واللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے. کیا مطلب؟ نا امید مت ہو, اگر تم توبہ کر لو, ایمان لے آؤ اور اعمال صالحہ کر لو, اللہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ توبہ کر لو, ایمان لے آؤ, نیک اعمال کر لو, تو ان میں سے ایک نے کہا ان لہذا لشرط شدید، یہ تو بڑی سخت شرط ہے کہ توبہ بھی کرو، ایمان بھی لاؤ، اعمال صالحہ کرو. ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جتنے گناہ کیے ہیں کم از کم اس کے برابر یا اس سے زیادہ تو انسان اعمال صالحہ کرے تب میں جاتا ہوں. تو جب یہ حصہ ان تک پہنچا آیت کا تو انہوں نے اس پر کہا ان لہذا لشرط شدید، تو یہ تو بڑی سخت شرط ہے، پتہ نہیں ہم پوری کر سکیں گے نہیں پوری کر سکیں گے. اس سے اگلی آیت نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو بڑے مہربان، یہ آیت نازل فرما دی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتے لیکن شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہے. سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا لیکن شرک کے علاوہ باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو ان صاحب نے کہا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ یہاں بھی معاملہ مشیت پر ہے، پتہ نہیں اللہ ہماری مغفرت کرے یا نہ کرے. تیسری آیت نازل ہو گئی. مفسرین نے فرمایا کہ تیسری آیت نازل ہو گئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجیے اے میرے بندو، وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر بڑا ہی اسراف کیا ہے، حق سے تجاوز کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو وہ لوگ جن کی زندگی ساری کی ساری گناہوں میں گزری تھی، انہوں نے جناب جب یہ آیتیں سنی تو آخر انہوں نے بھی اسلام قبول کر، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جنت میں پہنچ جائے، بس ایمان لے آئے، توبہ کر لے، اور جتنے اس کی قدرت میں اعمال صالحہ کو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو جنت کا راستہ اس کے لیے کھلا. تو فرمایا الا من تاب، ہاں مگر وہ آدمی جو توبہ کر لے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. اب یہ جو آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، اس سے کیا مطلب؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو نام اعمال تھا سارا کا سارا برائیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، اعمال صالحہ شروع کر دیے، تو وہ ساری برائیاں مٹتی چلی گئی، مٹ گئی توبہ. کیونکہ جو آدمی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، حتیٰ وہ من الذنب بھی کمل لازم بنا ہو. تو اب جب سارے گناہ مٹ گئے تو جو نامہ اعمال تھا وہ نیکیوں سے بھرنے لگا، تو یہ ہو گیا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا. اور بعض علماء نے یہ بات فرمائی کہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ حالت کفر میں بھی انہوں نے کچھ نیک کام کیے، لیکن جب تک وہ کافر تھے تو وہ جو نیک کام تھے ان پر آخرت میں کوئی ان کو ثواب نہ ملتا، دنیا میں کچھ اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں مگر آخرت میں ان کو ثواب نہ ملتا. لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو جو نیک کام انہوں نے کفر کی حالت میں کیے تھے، جو سیئات تھے کفر کی وجہ سے، وہ سارے کے سارے تبدیل ہو جائیں گے حسنات. یہ بولو کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. اور بعض علماء نے تیسری تفسیر سے ذکر فرمائی کہ برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے وہ کام پہلے جائز کرتے تھے مگر کفر کی وجہ سے اور بری نیت کی وجہ سے وہ سب کے سب برے ہوتے تھے، وہی کام اب ان کے لیے نیکیاں بن گئے. پہلے وہ کھانا کھاتے تھے تاکہ جنا کرے، پہلے وہ جناب جائز چیزیں استعمال کرتے تھے لیکن مقصد ان کا خراب ہوتا تھا. اب جب ایمان لے آئے، اب جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر، شرعی حدود کا خیال کر کے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے لیے، تو یہی کھانا پینا اور شہوت کو پورا کرنا، پیشاب پخانا، جو دیکھنے میں بری چیزیں وہ بھی ان کے لیے نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آدمی سنت طریقے سے بیت الخلا میں جاتے ہو، پائے پاؤں اندر رکھ کے اور پہلے دعا پڑھ لے اور پھر اس کے بعد باہر نکلے اور پھر دائیں پاؤں باہر رکھے اور دعا پڑھ لے، تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ بھی نیکی کے خاتے میں چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اس نے جو کام کیا ہے سنت کے مطابق کیا ہے. تو اس کو قرآن نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت ہے کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو آدمی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے تو یہی وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح طریقے سے رجوع کر رہا ہے. لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو بے شک یہ رجوع کر رہا ہے، رجوع کرنا، توبہ کر رہا ہے، توبہ کرنا، یعنی اس کی توبہ صحیح توبہ ہے، اس کا رجوع صحیح رجوع. اور مفسرین نے فرمایا کہ یہاں دو مرتبہ توبہ کا اعمال صالحہ کا ذکر ہوا، پہلے یہ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا، نیک اعمال کیے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. اب آگے فرما رہے ہیں کہ ومن تاب وعمل صالحا، جو آدمی توبہ کرے گا، نیک اعمال کرے گا، تو وہ وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح طریقے سے رجوع کر رہا ہے. تو مفسرین نے فرمایا ان دونوں میں بڑا فرق ہے، پہلی آیت کا تعلق ہے کافروں سے، دوسری آیت کا تعلق ہے مسلمانوں سے. کافر جو ہے وہ جب توبہ کرے گا اس کے لیے ایمان لانا شرط ہے. اس کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. لیکن مسلمان سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، مسلمان سے بھی تو گناہوں کا صدور ہوتا ہے، اس کو بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ تو مومن پہلے سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ایمان کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف یہ فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو آدمی توبہ کرے گا اور نیک اعمال اختیار کرے گا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یہی وہ شخص ہے جو توبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے صحیح توبہ. دیکھیے ایک توبہ تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو ماضی پر ندامت ہو، حال میں اس گناہ کو ترک کر دیا جائے، مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا. توبہ کی تین شرائط ہیں، سچی توبہ کی تین شرائط. پہلی شرط یہ ہے کہ ماضی پر نہ رہا، دوسری شرط یہ ہے کہ جس وقت میں آپ توبہ کر رہے ہیں کم از کم اس وقت تین بج کے پانچ منٹ جس اس وقت میں آپ اس گناہ کو چھوڑ. تیسری شرط یہ ہے کہ مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ کے اندر تین شرطیں ہیں، ماضی پر ندامت ہو، حال میں گناہ کو ترک کر لیا جائے، اور مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا. جب آدمی توبہ کرے گا تو اس کا گناہ معاف ہو جائے. کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائے لیکن ابھی تک وہ عباد الرحمن میں شامل نہیں ہوگا. عباد الرحمن میں تو اس کو شامل ہوگا جب نیکیاں نہیں کرے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وہ من تاب وعمل صالحا، جو آدمی توبہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے، فإنه يتوب إلى الله متابا، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے صحیح طریقے سے رجوع کر. اس کا رجوع صحیح طریقے سے رجوع ہے کیونکہ اس نے ماضی پر ندامت کر لی، حال میں اس گناہ کو ترک کر دیا، مستقبل میں نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اس کے بعد نیکیاں بھی شروع کر دی. جب نیکیاں کرنی شروع کر دی اب اس کا نام ہے اعمال نیکیوں سے بننے لگا. توبہ کی وجہ سے گناہ تو معاف ہو چکا تھا لیکن ابھی تک نام ہے اعمال میں نیکیاں درج نہیں ہو رہی، لیکن جب اس نے نیکیاں کرنی شروع کر دی تو اس کے نتیجے میں اس کی توبہ صحیح مانا دی. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اور جو آدمی توبہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے تو یہی وہ شخص ہے جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالی کی طرف. رجوع کرنا یعنی اس کا رجوع صحیح رجوع ہے، اس توبہ صحیح توبہ ہے. اور یہ ویسے ہی محاورہ ہے جیسے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، آدمی کہتا ہے میرا بیٹا تو یہ ہے، بیٹا تو یہ ہے، توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ بھی چھوڑ دے اور اس کے بعد پھر نیکیاں اختیار کرے. اب جب نیکیوں کی طرف پڑھنے لگے گا اب یہ انشاءاللہ شامل ہو جائے گا عباد الرحمن کے اندر، ان رحمان کے بندوں کے اندر جن کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ذکر کی. اب تک جو آیت ہم نے پڑھی ہے آج اس کا ترجمہ کیسے سن لیجیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو ناحق قتل نہیں کرتے، اور یہ لوگ بدکاری نہیں کرتے. اور جو آدمی یہ کام کرے گا وہ آسان وادی میں پہنچ جائے گا یا سزاؤں سے ملے گا، عذاب اس کے لیے دگنا چوگنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اور اس عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا. ہاں مگر وہ آدمی جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال اختیار کرے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان چگڑائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. اور جو آدمی توبہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے یہی وہ شخص ہے جو رجوع کر رہا ہے اللہ کی طرف صحیح طریقے سے رجوع کر رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر دیجیے. الحمدللہ رب العالمین وآخر المستقیم والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرما لیجیے، ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جن کے بارے میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہے جب قرآن سیکھے اور سکھائے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرما دیجیے. قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں قرآن مجید کو تھامنے والا بنا دیجیے، قرآن مجید میں اپنی زندگی کو مشغول کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں عباد الرحمن کے کتاب پڑھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں، یا اللہ یہ پڑھنا اور بیان کرنا قبول فرما لیجیے مگر اس کے بعد کو ہماری زندگی میں نافذ فرما لیجیے. یا اللہ یہ پڑھنا اور بولنا تب بیکار ہے جب تک عمل نہ ہو، یا اللہ اس بولنے کو بھی قبول فرما لیجیے، سننے کی سننے والوں کے سننے کو بھی قبول فرما لیجیے. فضل سے پیدا فرما دیجیے. آپ تو خالق ہیں, مالک ہیں, آپ ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہیں. یا اللہ ہم گناہگار ہیں, ریاکار ہیں, ہمارے زندگی گناہوں میں گزری ہے, مگر یا اللہ آپ تو کن فرمائے تو ایک ہی کن سے چیزیں وجود پہ آ جاتی ہیں. یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام ماضی کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے اور ہمیں عباد الرحمان میں شامل فرما دیجیے. عباد الرحمان کی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. وہ صفات جو ہم نے پڑھی, ہم پڑھ رہے ہیں اور آئندہ پڑھیں گے, اور جو سورۃ الرحمان کے آخر میں ذکر کی گئی, یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, ان صفات کا ہمیں نمائندہ بنا دیجیے, چلتے پھرتے ہمیں ان کے پاس کا نمونہ بنا دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں رحمان کے بندوں میں شامل فرما لیجیے, اور آپ رحمان ہمارے ساتھ رحم و کرم کا خصوصی معاملہ فرما دیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے, 3-4 دن باقی ہیں. یا اللہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوں معاف فرما دیجیے, اور یا اللہ جو وقت باقی ہے اس کو اپنے رضا کے کاموں میں قبول فرما دیجیے. اور یا اللہ ہماری زندگی میں کتنا وقت باقی ہے آپ ہی کو معلوم ہے. یا اللہ ہماری زندگیوں کے جو اوقات باقی رہ گئے ان کو اپنی رضا میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اندر شہوت بھی ہے, غصہ بھی ہے, اب طرح طرح کی یہ جذبات ہیں, یا اللہ ان جذبات کی نکاسی کا صحیح راستہ ہمارے لیے مقدر فرما دیجیے. یا اللہ غلط راستے سے نکالنے سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما, پاکیزہ زندگی نصیب فرما, کامیاب مومنین والی زندگی نصیب فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انا نسألك تمام العافية, ونسألك دوام العافية, ونسألك الشكر على العافية, ونسألك الغنى عن الناس. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا
www.deeninislam.com. اس اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے, اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. تو توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالغفور چکرکی صاحب مرتضی کی ہفتہ اسلامی مجالس کراچی راست بیان کی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور یعنی آن لائن دارالفتاح اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.